بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب، امام خطیب جامعہ مسجد و محتمیم جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائے، اس سلسلے کا درس نمبر 66.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي لوگو تم اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر گئے، لعلکم تتقون عجب نہیں کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ. اور ایک ترجمہ اور ہم نے کیا اور یہ بہت سے علماء نے بھی کیا ہے، عجب نہیں کہ تم جہنم سے بچ جاؤ. اس سلے میں اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے تم کو بچا دے. کل اس پر کافی باتیں سامنے آئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تین گروہ کو سامنے، بلکہ چار گروہ کو سامنے رکھ کر یہ بات فرمائی ہے کہ لوگوں تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو. اس میں سب سے پہلا گروہ آ گیا متقی لوگوں کا، ان کو بھی یہ حکم ہے کہ اے متقیوں تم عبادت کرو اپنے پروردگار کی. عام مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ لوگوں اے مسلمانوں تم بھی اللہ کی عبادت کرو. اور کفر کرنے والے کافر لوگوں کو بھی، ان کو بھی ہدایت ہے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو. اور منافقین کو بھی حکم ہے کہ تم صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرو. یہ چاروں گروہ ان کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا. متقی ان کو تو یہ حکم ہے کہ تم جتنی عبادت کر رہے ہو اس میں اور ترقی کرتے رہو، کرتے رہو کرتے رہو، یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے. یہ متقیوں سے گویا کہا جا رہا ہے. اور عام مسلمانوں سے کو جب یہ حکم ہے کہ تم عبادت کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری کرو، اس کے گناہوں کے قریب مت جاؤ، اس نے جن چیزوں سے تم کو منع کیا ہے وہ کام مت کرو. یہ مسلمانوں کو گویا اس میں حکم ہے. اور کفر کرنے والوں کو جب کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اے کفر کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کی تکفیر نہ کرو، انکار نہ کرو، تم کسی بت کے سامنے جا کر سجدہ نہ کرو، تم ایک صرف اللہ کی ہی عبادت کرو. اور جب یہ منافقوں سے مخاطب ہے کہ اے منافقوں تم اللہ کی عبادت کرو تو اس میں مطلب یہ ہے کہ تم اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ یہ مت کرو. اوپر سے مسلمان ظاہر کرتے ہو اندر میں کافر رہتے ہو، ایسا مت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو. یہ حکم دیا جا رہا ہے چاروں گروہ کو اس آیت کے اندر. اور دوسرا یہ بھی کہ عبادت کا مطلب کیا ہے. عبادت کا مطلب جیسے ہم نے کل عرض کیا تھا، مفسرین یہ لکھتے ہیں اپنی پوری توانائی اور پوری قوت کو اللہ کی مکمل فرما برداری پر لگانا، یہ ہے عبادت. اپنی پوری قوت اور پوری طاقت اللہ کی فرما سے اللہ کی فرما برداری کرنا. جب تک آپ کے بدن میں عقل ہے، ہوش ہے اور قوت ہے، ذرا بھی قوت ہے، یہ پوری قوت اللہ کی فرما برداری پر لگ جائے اس کا نام ہے عبادت. جب تک بدن میں جان ہے، ہوش آواز ہے اور آپ کے بدن کے اندر سلامتی ہے تو جتنی سلامتی اور قوت اور توانائی اللہ نے آپ کو دی ہے یہ پوری توانائی اللہ کے حکم اور فرما برداری پر لگانا ایک جز عبادت کا، اور دوسرا جز اللہ کے خوف اور اس کی عظمت سے گناہوں سے دور رہنا. اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور اس کی وجہ سے گناہ سے باز آ جائے، اللہ کی عظمت اور محبت ہے، احترام ہے، اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے باز آ جائے، اس کو کہتے ہیں عبادت. اور عبادت اس شان سے ہو کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اسی کے مطابق ہو. عبادت کے لیے کوئی دوسرا طریق اپنے من سے ڈھونڈے نہیں، وہی عبادت معتبر ہوگی جو عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلائی، اور اسی نہج پر چاہیے جس نہج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا، اور اسی انداز سے ہونی چاہیے جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے. اپنے من سے اگر اس میں آپ زیادتی کریں گے، کمی کریں گے، یا اپنے خیال سے ایک نیا طریقہ عبادت کے لیے اختیار کریں گے، وہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. مثال کے طور پر فرمایا گیا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھی ہے، دن اور رات میں پانچ وقت کی نماز فرض کی گئی. کوئی اگر یہ کہہ دے کہ نہیں یہ بہت کم ہو گئی، ہم کو یہ پسند نہیں ہے، ہم پانچ وقت کی نہیں پڑھیں گے، ہم دس وقت کی پڑھیں گے، کیا مطلب ہے پوری رات سوتے رہیں اور دن میں صرف پانچ نماز پڑھیں، رات کو اتنی لمبی رات ہو رہی اس کا کوئی مطلب ہی نہیں، تم دس پڑھیں گے، بتائیے عبادت ہے؟ یہ عبادت نہیں. کوئی یہ کہہ دے کہ رات بھر ہم نے تو نماز نہیں پڑھی اور فجر میں تو صرف دو رکعت نماز پڑھی جا رہی ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ یہ عبادت کا طریقہ نہیں ہے، ہم چار پڑھیں گے. اب آپ بتائیے کوئی چار پڑھ لے یہ عبادت ہوگی؟ یہ غلط. اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا پاکی کی حالت میں، اب ناپاکی کی حالت میں مثلاً عورتوں کے لیے حیض کا جب وقت آ جائے تو ان کے لیے نماز معاف ہے، ان کو نماز نہیں پڑھنا ہے. اب اگر کوئی عورت یہ سوچے کہ اتنی بڑی دولت نماز، مومن کا تحفہ، مومن کا معراج، اور اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں، ہم نہیں چھوڑیں گے، اس میں بھی پڑھیں گے. اب آپ بتائیے اس وقت نماز پڑھنا حیض کی حالت میں یہ عبادت ہے؟ یہ گناہ. تو کبھی نماز پڑھنا عبادت ہوا اور کبھی نماز نہ پڑھنا بھی عبادت ہے، اس وقت نماز نہ پڑھنا عبادت ہے. معلوم یہ ہوا کہ جس شکل کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے اور فرمایا ہے، اللہ نے جیسے بتلایا ہے اسی طریقے کے مطابق کرنے کا نام عبادت ہے. تو محض نماز پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے. اگر نماز پڑھنا عبادت ہوتا تو حیض اور نفاس کی حالت میں بھی نماز پڑھنا فرض ہوتا، لیکن وہاں یہ فرمایا گیا نماز نہ پڑھو تو نماز نہ پڑھنا عبادت. آپ رمضان شریف بھر پورا روزہ رکھتے ہیں، پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، جیسے ہی شوال کی پہلی تاریخ آتی ہے تو آپ کو بتا دیا جائے آج روزہ مت رکھنا، آج روزہ رکھنا حرام ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ عید کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو اس دن جو ہے ناراض کر دیں، نہیں ہم روزہ رکھیں گے، اب آپ بتائیے وہ روزہ رکھنا عبادت ہے؟ ارے جس دن اللہ نے کہہ دیا حرام ہے، اب اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ اس کے لیے زحمت ہے، گناہ. تو کبھی روزہ رکھنا عبادت ہے اور کبھی روزہ چھوڑنا عبادت ہے، اس دن روزہ چھوڑنا لازم ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو گنہگار ہے. حیض والی عورت اگر وہ روزہ رکھتی ہے گنہگار ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے. تو محض عبادت کے ظاہری طریقے کو اختیار کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، اس طریقے کے مطابق جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے اس طرح سے ادا کرنے کا نام عبادت ہے، ورنہ وہ گناہ ہوگا. اپنے من سے، اپنے ارادے سے اور اپنے وام و گمان سے ایک طریقہ ایجاد کر دے آدمی اور اس کو عبادت کہہ دے اور من مانی شروع کر دے تو پھر اسلام باقی نہیں رہے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں بدعات کو اسلام نے ناپسند کیا. من احدث فی امرنا ھذا فلیس منا، جو ہمارے اس دین میں نئی چیز گھڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں. کیوں اتنی سخت بات کہی؟ ایک جگہ فرمایا کہ اس طرح سے دین میں کوئی نئی بات کرے گا فہو رد، وہ قابل رد ہے، وہ ٹھکرانے کے قابل ہے. کیوں ایسا؟ یہ اس لیے ہے کہ ایک خاص طریقے پر اسلام کو اللہ کی طرف سے دے دیا گیا، ایک پوری پورا طریقہ اور پورا ایک پوری پورے اصول اور ضوابط کے ساتھ ایک چیز دے دی گئی. اب اس طریقے کے اندر کوئی اضافہ کر دیں تو آپ بتائیے اسلام سلامت رہے گا؟ اس کا بھی حشر یہی ہوگا جیسے یہود اور نصارہ نے اپنے دین کے ساتھ کیا تھا. یہودیت اسی لیے تو برباد ہوئی, یہ بھی تو اسلام تھا, یہ بھی تو اپنے وقت کا صحیح مذہب تھا, اس میں کون انکار کر سکتا ہے. نصرانیت اپنے وقت کی صحیح سچی کتاب تھی اور سچا مذہب تھا, لیکن یہ اللہ نے اس کو کینسل کر دیا, منسوخ کر دیا. کیوں کر دیا؟ اس لیے کر دیا تھا کہ لوگوں نے اس طریقے کو چھوڑ کر اپنے من سے اس میں بہت سی چیزیں ملا دی, اپنی طرف سے چند چیزیں عبادت کے نام سے گڑ دی اور چند چیزیں اللہ کی کتاب کے اندر بڑھا دی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے اصل چیز کے اوپر قائم نہیں رہے تو وہ دین بگڑ گیا, ختم ہو گیا. اس لیے اس میں اتنی سختی کی جا رہی ہے کہ دیکھو اسی طریقے کے اوپر رہو جس طریقے پر اللہ اور اس کے رسول نے کہا, اس طریقے سے ڈگر سے مت ہٹنا, اسی نہج کو اختیار کرنا جس نہج پر تم کو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. اگر ذرا سی بھی زیادتی ہوتی, نہیں اچھی تھی, ارے اچھی چیز ہے, بہت سلامت, بہت مبارک, لیکن ہر اچھی چیز کو دین مت کہنا. دین وہی ہے جو اللہ بتائے, دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھلا دیں. بس اس چیز سے ہٹ کر کوئی چیز اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے پاس سب سے معتبر اسلام ہے. ومن یتق غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, دین کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرے دین کو اختیار کرے گا, کوئی دوسری چیز اختیار کرے گا, فلن یقبل منہ, ہرگز اللہ کے یہاں وہ چیز قبول نہیں ہوگی. تو اعبدوا ربکم, اے لوگوں تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو. حق تعالیٰ اسی نہج پر اسی طریقے پر ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.